والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اعتکاف کی نیت کر لیجیے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. آج 1448 ہجری کے ماہ میلاد ربیع الاول شریف کی 16ویں شب ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں میں اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک، یعنی صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسلام بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دوں گا، آئندہ آتے رہنے کی دعوت دوں گا، انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے مدنی مذاکرے میں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریریں ہیں وہ بہت مشکل ہیں، ایک عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو کیا کوئی اعلیٰ حضرت کی ایسی بھی کتاب ہے جو عوام پڑھ سکتی ہے اور جو ایک عام آدمی ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟
جس کو اچھی اردو آتی ہو نا تو اس کو پڑھنا قدرے آسان ہوتا ہے، جس کی اردو کمزور ہے یا اردو ہی نہیں جانتا تو وہ اس کے لیے ظاہر دشوار ہے. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ہم نے آسان کر کے اس کو لکھا ہے، تاہم یہ کہ علماء کی ضرورت رہے گی، اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو، سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لیں. تو اس طرح فتح رضویہ شریف میں بھی جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجئے، ہر لفظ تو مشکل نہیں ہے، ہر عبارت بھی مشکل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
Sometimes a preacher is very active in giving the call to righteousness but is weak in social relations with people such as visiting the sick, offering condolences and well-wishing advice. The question to Amir-e-Ahl-e-Sunnat is: In the light of the blessed Seerah, of Almighty Allah's last prophet, sallallahu alayhi wasallam. How should a preacher maintain his social and communal attitude so that it is effective for spreading the call to righteousness?
بعض اوقات مبلغ نیکی کی دعوت میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات، عیادت، تعزیت اور خیر خواہی جیسے امور میں کمزور ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک مبلغ کو اپنا معاشرتی اور سماجی رویہ کیسا رکھنا چاہیے جو نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مؤثر ہو؟
بہت عمدہ سوال ہے اور واقعی ایسا ہے بھی کہ بیان کی بھرپور تیاری کے ساتھ، جیسا اجتماع ویسی تیاری کے ساتھ بیان تو وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اپنا اس پہ وہ حساب کتاب جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا کمزور ہوتا ہے، عمل کا بھی، عوام کے ساتھ میل جول کا بھی۔ تبسم کے فضائل بیان کرنے کے بعد بھی منہ پر خود مسکراہٹ لانا، ارے یہ بھی ایک کام ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ تو عوام کے جب تک سکھ دکھ میں حصہ لینا ہم نہیں سیکھیں گے نا، ہم کام صحیح معنوں میں نہیں کر سکیں گے۔ ان کی تعزیت کرنی ہوگی، ان کی عیادت کرنی ہوگی، اور ان کے یہاں سکھ میں حصہ نہ بھی لیا، بول دو سکھ دکھ میں، سکھ میں نہ بھی لیا تو چل جاتا ہے، سکھ میں حصہ لینے والے بہت ہوتے ہیں، دکھ میں حصہ لینے والا کوئی کوئی ہوتا ہے، تو دکھ میں حصہ ان کے ضرور لیا جائے۔ تو لوگوں کے دل میں اترنا ہے نا تو یہ سب کرنا ہوگا۔ میں بعض مریضوں کو، میری یعنی لائف کی بات کر رہا ہوں، روز روز دیکھنے جاتا تھا، یہ گیا ہوں میں۔ اچھا، جتنے جنازے میں نے پڑھائے، کم لوگ ہوں گے دنیا میں شاید اتنے جنازے پڑھائے ہوں، الا جو جنازہ پڑھانے پر معمور ہوتے ہیں، تنخواہ دار ہوتے ہیں، میں ان سے تو ظاہر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو الحمدللہ فی سبیل اللہ ہی کرتا تھا، اتنے جنازے پڑھائے۔ اچھا، تعزیتیں میں نے اتنی زیادہ کی ہیں کہ اپنے کسی دور میں، اب بھی کر رہا ہوں، تو جا جا کے تعزیتیں کی، یہاں تک کہ کوئی دری بچھا کے محلے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں جا کے میرا بیٹھ جانا اور سلام کر کے، اور پھر معلوم کرنا کس کا کون فوت ہو گیا، تو پھر پتہ چلتا بھائی فلاں کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے بیچارہ منہ لٹکا ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جا کر سلام کرنا، تسلی دینا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان کرنا، چلو بھائی سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے والد صاحب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، یوں کر کے۔ اگر لوگ پوچھتے ہوں گے یہ کون ہے، پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس طرح مطلب یہ کہ الحمدللہ میں نے کافی ترکیبیں کی۔ لوگ دم کا بولتے ہیں، دم کر دیتا، جاتے ہوئے میں جا رہا ہوتا مولانا تعویذ لکھ دو، لوگ بیٹھ کے ان کی دکان پہ تعویذ لکھتا، ہر وقت ملاقاتیں جو آتے ملتا میں، مجھے میرا دوست ہوتا تو بولتا تو یہ لکھ کر لگا دو کہ عصر کے بعد ملاقات ہوگی، سارے دن لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اتنا بڑا آدمی تھوڑی ہوں، میں لکھ دوں گا عصر کے بعد ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو سمجھانے کی لگتا ہوں، اٹھان لینی ہے نا تو یہ سب کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی اٹھان ہو جائے گی، کہ دنیا میں دعوت اسلامی کی دھوم مچ جائے گی۔ اچھا، پھر یہ میرا طریقہ کار دعوت اسلامی سے پہلے کا ہے، اب یہ دعوت اسلامی آ گئی پھر نہیں، سے پہلے کا میرا طریقہ، لوگوں سے ملنا جلنا، ان کی صفوں میں گھس کے کام کرنا، ان میں الحمدللہ۔ تو اب مبلغ بولے کہ میرے وہ مان سے آ کر بولیں دس بار، تو گلا کبھی بیٹھا ہوا ہے، تو کبھی کھانسی لگی ہوئی ہے، تو کبھی تھکن ہے، اور پھر یوں احسان رکھتے ہوئے جاننا اور کر کے سیٹ ہونا، یہ نہیں چلتا۔ آپ کو مطلب مر کھپ کے یہ کام کرنا ہوگا، جان لڑا کے کام کرنا ہوگا، باقی ایسے ہی مطلب یعنی کہ یہ کام اتنا بڑھے گا نہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے پاس ایک سے ایک ہیرے ہیں، جو کام جنہوں نے کیا ہے وہ کام اتنا بڑا ہے، اور جو اس طرح نہیں کرتے ان کو بھی یہ کرنا ہے۔ ایک کمی ہے، بھاری تعداد ایسی ہے کہ جو واقعی نہ مریضوں کو پوچھتی ہوگی، نہ تعزیتیں کرتی ہوگی، نہ عیادتیں کرتی ہوگی، یہ نہیں کرتے۔ مطلب اس کا تو مجھے بہت تجربہ ہے، عیادتوں کے تعلق سے اتنی کمزوری ہے، اتنی کمزوری ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جیسے میری طبیعت بعض وقت خراب ہوتی ہے، مجھے اپنا ہی تجربہ بتا دوں نا، تو تھوڑے بہت تو نمبر ہیں میرے پاس، اچھا ان نمبروں پر بھی کوئی تعزیت یعنی عیادت کوئی کوئی کرتا ہے، اور ایک تعداد ہے جو دنیا بھر سے مجھ تک پہنچتی ہے، ہاں یہ نہیں پہنچتے، اب بولو میرے تک پیغام پہنچانا مشکل ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، چند نمبر ایسے ہیں جن کے ذریعے مجھ تک لوگ پہنچتے ہیں۔ اچھا وایا وایا، دو دو تین تین چار چار جگہ سے بعض اوقات پہنچتے ہیں، ایک ہی فرض کو چین نہیں آتا کہ اس کے ذریعے آ گیا پیغام، اس کے ذریعے مجھے پیغام آ گیا، اب میں بھی کنفیوز کر کس کے ذریعے جواب دوں۔ تو خیر کرنا نہیں چاہیے صاحب، ون ونڈو اچھا رہتا ہے، ایک ہی جگہ سے جائے آدمی، پھر نہیں اگر جواب ملا تو اسی کو واپس دریافت بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک جواب نہیں ملا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن بھارت اپنا اپنا انداز ہے۔ تو اس طرح مجھ تک یوں اپنی مجبوری ہے تو پہنچتے ہیں، لیکن عیادت نہیں کرتے، یہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہوں، تو جب مجھے نہیں پوچھتے تو آپ سمجھ آپ ہی پوچھیں گے، سوال ہی نہیں ہے، پانی بھی نہیں پلائے گا کوئی۔ تو یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ رجحان نہیں ہے، مطلب اتنا رجحان نہیں ہے، ہمدردی کے اظہار، ہمدردی ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، اظہار سے اگلے کی دل جوئی ہوگی نا، اظہار نہیں کریں گے دل میں ہمدردی لے کے بیٹھیں گے تو اس کو کیا پتا کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں، ان کی دل جوئی کیسے ہوگی، ان کے دل میں آپ کی محبت کیسے پیدا ہوگی تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے مطلب سکھ دکھ میں حصہ لینا یہ اہم ترین ہے، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا تو اس کو پوچھا کہ آپ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، خیریت تو ہے، آپ فجر میں روز آتے تھے آج نہیں آئے تھے، یہ نہیں پوچھنا کہ آنکھ نہیں کھلی تھی، قضا کر دی نماز، یہ ڈیپ نہیں جانا، باپ نہیں تو ہو سکتا آپ کی کوئی طبیعت نس بس ہو گئی ہو تو میں چلو کوئی عادت کر لوں آپ کی، اتنا کہاں کرنا آتا ہے، نہ کون پوچھتا ہے، تو انشاءاللہ یہ پوچھنا شروع کر دیں گے نا، لیکن پوچھنا بھی آنا چاہیے، جان پر نہیں آ جانا، اس کی نفسیات کے مطابق اتنا ہی پوچھنا ہے، بہت زیادہ پوچھ کر بھی مطلب پریشان نہیں کرنا ہے، نہ مطلب ایسے سوالات کرنا کہ وہ تنگ آ جائے، بعض لوگ ہیں کہ تنگ آنے والے بھی سوالات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کا علاج کر رہے ہو، آج کل کون سی دوائی کھا رہے ہو، ڈاکٹر نے کیا بولا، ٹیسٹ لکھ دیا، رزلٹ کیا آیا، رپورٹ، ابھی تو یار آپ کو سمجھ پڑتی ہے، خالی مطلب بیماری کا پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیے گا، صبر کیجیے گا کر کے بس دعا کر کے آدمی مطلب رستہ لے اپنا، پوچھنے سے بعض اوقات مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غالباً مثنوی شریف کی حکایت ہے، واقعہ ہے غالباً، کہ ایک بہرا تھا، اس کو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہوا، اب وہ تھا بہرا، اس کو جواب تو سننے کی ترکیب تھی نہیں، تو اس نے سوچا کہ میں کس طرح اس کو مطلب بولوں، تو پہلے تو میں اس کو پوچھوں گا کیا حال ہے، تو ظاہر ہے وہ کہے گا کہ ٹھیک ہوں، عام طور پہ ٹھیک ہوں ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہوں، تو میں کہوں گا اللہ کا شکر ہے، پھر میں اس کو سوال کروں گا کہ کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہیں، تو وہ نام لے گا کسی ڈاکٹر کا، وہ جیسا بھی ہو میں کہہ دوں گا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جی پھر میں پوچھوں گا دوا کون سی استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کوئی دوا بتائے گا تو میں بولوں گا یہ بس بات باقاعدہ لیتے رہنا، چھوڑنا نہیں اس کو، یوں اپنے ذہن میں خاکہ بنا کر یہ بہرا جو تھا یہ چلا، اور اس نے مطلب وہ جا کر سلام کر کے پوچھا کیا حال ہے، اب اس کی طبیعت بہت خراب تھی، اس نے کہا طبیعت بہت خراب ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو یہ مریض چونکا کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے، سمجھے، تو پھر اس کو پوچھا کہ کس ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہو، اب یہ غصے میں تو تھا مریض، ایسی بات کہ ملک الموت کا، بہت اچھے طبیب ہیں، تمہارا کام بن جائے گا. اب تو اس کی حالت خراب ہوئی مریض کی کہ یار یہ کوئی دوست ہے یا دشمن ہے. تو اب وہ عیادت کرنے والے نے تیسرا سوال بھی جڑ دیا, کون سی دوا استعمال فرما رہے ہیں. تو وہ اس نے جھلا کر کہا کہ زہر کھا رہا ہوں, بہت اچھی دوا ہے, برابر استعمال کرنا, بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ سمجھانے کے لیے غالب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, اب میں نے اپنی یادداشت سے ہو سکتا ہے سوال جواب میں کوئی ترمیم تو ہوگی ہی کر لی. تو یوں اس کو ایسے سوالات نہیں کرنا جس سے مطلب اس کو کوفت ہو, کہ بعض اوقات آدمی مرض بتانا نہیں چاہتا. اب کتنا مرض, کہاں چوٹ آئی, کتنے ٹانکے لگے, ڈاکٹر نے کیا بولا, کب تک دوا استعمال کرنی ہے وغیرہ وغیرہ, پھر اس کے سائڈ افیکٹ گنوانے شروع کر دیے. سمجھے اچھا یہ اینٹی بایوٹک احتیاط سے لیجیے گا, فلاں کو ہے نا اینٹی بایوٹک سے یوں تو یوں ہو گیا تھا. تو خیر تمہارا عیادت کرنی چاہیے, عیادت کرنا بھی آنا چاہیے, ثواب کی نیت کرنی چاہیے, اللہ پاک کرم فرمائے. ہر دل عزیز بننے کا نسخہ چاہیے تو ایک یہ بھی ہے کہ تورات شریف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی, اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو, لوگ تمہیں سونا چاندی بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
آمین بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا, مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا, مرحبا مرحبا صد مرحبا اہلا و سہلا, مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
مولایا سلم دیوا سلم دائماً آبداً على حبيبك خير كل مين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سرکار قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, اچھے قیامت مرحبا.
میرے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور ماں باپ خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا چہ سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا پلیٹفارم جس میں فیس بک, یوٹیوب, مولانا الیاس قادری, اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے. سیدی عبد المصور اتاری, یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے الحمدللہ بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے, نام محمد اور پکارنے کے لیے امیر حمزہ رکھا ہے, دعاؤں سے بھی نواز دیجیے اور اپنے مریدوں میں بھی شامل فرما لیں.
قبل ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو.
سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہسپتال میں اسٹاف ولادت کے بعد مٹھائی کے نام پر پیسے مانگتے ہیں, اور مثال کے طور پر 200 روپے دیں تو کہتے ہیں نہیں چاہیے, اپنے پاس ہی رکھ لو, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟
ولادت کے تعلق سے بتا رہے ہیں؟
جی جی, ہاسپٹل میں ولادت کے بعد جو پیسے وغیرہ لینے آتے ہیں اسٹاف.
ہاں خرچے, سوال ایک جو جائز نہیں ہے جبکہ اس کی کوئی حاجت نہ ہو, شرعی حاجت, شریعت کی ضرورت. یہ مٹھائی مانگتے ہیں, بعض اوقات پہلے مانگتے ہیں تو وہ رشوت میں جاتی ہے, یہ بعد میں مانگتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. بعد میں رشوت تو نہ ہوئی ظاہر ہے, کام تو اس کا ہو چکا ہے. اب وہاں یہ کہ مزید بچے کا علاج ہو رہا ہے, اور اس لیے کہ اگر اس کو نہیں دیں گے تو یہ بچے کو نقصان پہنچا دیں گے, تو اب اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مٹھائی دی, تو یہ رشوت ہے موقع کی مناسبت ہے. بالکل کوئی صورت یہ جو بھی ہے یہ جائز صورتیں مٹھائی مانگنے والی نہیں ہیں, ان کو نہ دی جائے. اب شر سے بچنے کے لیے دیا, جیسے کہ نقصان پہنچے گا بچے کو وغیرہ, تو یا جو زچا ہے اس کو نقصان پہنچا دیں گے کہ دیکھ بھال نہیں کریں گے صحیح, جو کہ ہم نے چارج دیا تو دیکھ بھال جو اگنور والے وہ حق بنتا ہے اور نہیں دیں گے, پیسے نہیں دو تو نہیں کریں گے. سویپر جو ہوتے ہیں نا بھنگی, وہاں پر ان کو بھی دینا پڑتا ہے جو مریض کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں سب کی, لیکن یہ لے رہے ہوتے ہیں, نہ دو تو پھر یہ گندگی میں لتھڑا ہوا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, بیچارہ مریض جو ہے ویسے ہی تکلیف میں, مزید تکلیف میں آ جائے گا. تو ایسوں کو اس وجہ سے دینا رشوت, یہ رشوت ہے, یہ مانگتے ہیں جو ان کو دینا پڑتا ہے, تو ایسوں کو اس وجہ سے دینا, دینا جائز ہے, لینا بہرحال حرام ہے, جو لے رہا ہے وہ گناہ گار.
بعض اوقات تو اپنی خوشی کے ساتھ دیے جاتے ہیں بچے کی ولادت پر بغیر سوال کے, اگرچہ کہ ان کے انداز وہی ہوتے ہیں کہ وہ مانگنا چاہتے ہیں لیکن وہ مانگے نہیں رشتے پہ, ویسے ہی اگر باپ اپنی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟
اب دینا اسی لیے کہ وہ شر پہنچائے گا, ورنہ دینا تو پڑے گا, بھلے مانگ نہیں رہا تو کیا ہوا, پھر وہی صورت تو بن رہی ہے. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ویسے ہی مطلب اس نے کسی کو دے دیا خوش ہو کر, تو وہ الگ بات ہے, وہ جائز ہے.
اصل میں بعض مقامات پر ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے منع لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹاف میں سے کسی کو بھی نہیں دیں گے, اور بعض مقامات پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ولادت کی خوشی ہوتی ہے تو اس وقت جو سامنے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسٹاف ہی ہوتا ہے, اور اسٹاف میں عام طور پہ ماسیاں وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں تو ان کو دینے کا بعض لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ دیتے ہیں, تو وہاں اگر صورت ایسی ہے کہ کوئی شر کے اندیشی کی بنیاد پر نہیں دے رہا, بس ایک ولادت کی خوشی کی وجہ سے وہ ان کو دینا چاہ رہا ہے,
اب پھر تو جائز صورت تو موجود ہے, بھلے لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ پابند نہیں ہے نا, لینے والا بہرحال یہ کہ ان کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے, اگر وہ دیکھ لیں گے ان کے مالکان تو ان کو مطلب پکڑیں گے, دینے والے کو نہیں پکڑیں گے. جیسے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بخشش دینا منع ہے, ایک تو نا بخشش, نہ بخش دینا معاف کر دینا, بخشش بخشش یہ یا آتا ہے, بخشش اس کا مطلب انعام غالباً ہوتا ہے, تو وہ بخشش دینا منع ہے, بس میں لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ یہ بخشش یہ روک لیتے ہیں راستے میں بس کہیں, یہ بخشش جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ زائرین سے, سب سے ایک کے کسی کو نہیں چھوڑتے, یہ باری باری سب سے, یہ بس میں ڈرائیور وغیرہ, ڈرائیور تو بیٹھا ہوتا ہے سیٹ پہ, اور بھی ہوتے ہیں نا اس میں کنڈکٹر وغیرہ جس کو, اب بہرحال اس میں کنڈکٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ہاں پڑتی ہے, پیسے شاید وصول کرتا ہے ان سے, تو بہرحال ایک بخشش جمع کرتے ہیں, ڈرائیور ہی جمع کرتا ہو یہ ہو سکتا ہے.
اصل میں آج کل تو وہ دوسرے انداز میں سب کچھ کر لیتے ہیں, وہ مخصوص ہوٹل پہ ٹھہرائیں گے آنے کے لیے, وہاں ان کا سب کچھ بندھا ہوا ہوگا, کمیشن وغیرہ سب, دوسرا وہ کھجوروں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے مخصوص جگہ پر ذہن بنا کے لے کے جائیں گے, وہ ان کا بندہ ساتھ ہوتا ہے جو زیارات بھی بعض اوقات کرواتا ہے, تو بعض اوقات چیزیں بیچتا ہے, تو بعض اوقات اس طرح کے اعلان کر کے وہ مخصوص جگہ پر کہے گا کہ یہاں سے آپ کو کھجوریں بہترین ملیں گی, وہ ساری اس طرح کی ان کی کمیشن کی اس کا رشوت ہونا بالکل واضح ہے, وہ صورتیں ہوتی ہیں.
اب یہ جاننے جو ظاہر ہے اس کا قصور نہیں, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا, تو یہ ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں مخصوص اپنی ہے, تو وہاں یہ ان کو مفت میں کھانا ملتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کمیشن بھی ملتا ہو, خدا بہتر جانے, تو یہ ہوتا ہے, اللہ توفیق دے حلال کمانے کی حلال کھانے کی. یہ بس میں جو بخشش جمع کرتے ہیں
دیکھا نہیں ابھی, عام طور پہ اب کافی ٹائم سے دیکھا نہیں اس طرح,
تو سختی ہو گئی ہوگی پھر,
اللہ والا اصل میں وہی ہوتا ہے کہ کنڈکٹر تو ہوتا نہیں ہے, عام طور پہ یہ چیز بیچنے اشیاء بیچنے والے افراد ہوتے ہیں, سرما یہ چیزیں, اور وہ اس طرح کا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں,
باقاعدہ میں نے دیکھا تھا پھیرا کرتے ہیں بس میں, سب سے لیتے ہیں, میں نے تو کبھی نہیں دی, پتا کہ بس تو چلے گا اس کا, اچھا بھی چلے گا لے کے, بس روک کے کیا کرے گا, یہ جانے پولیس جانے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو.
پہلی دفعہ جب میں گیا تو کھجوروں کے وہ باغ کی طرف لے گئے تھے, یعنی بس والوں کو زیارتیں کرواتے, اور اس نے ایسا ذہن بنایا تھا کہ مجھے تو تجربہ تھا نہیں, تو میں بھی تیار ہو گیا تھا کہ یہیں سے جو نا وہ کھجورے لے لیتے ہیں, جیسی اس نے تعریفیں کی ہیں, ساتھ کچھ تجربے والے لوگ تھے جو آ رہے تھے پہلے سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اس کی چرب زبانی ہے, یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد. یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی لائیو مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. سوال یہ آیا ہے کہ نیکی کا ارادہ کریں لیکن عمل نہ ہو سکے, تو کیا صرف نیت کا بھی ثواب ملتا ہے؟
جی ہاں, اس عمل کا نہیں ملے گا, نیت کا ثواب ملے گا.
سید اعظم عطاری عرض کر رہا ہوں. یا مرشد کریم, نیکیوں میں چھپے ہوئے گناہ کو پہچانو, اس سے کیا مراد ہے اور ہم کیسے اسے پہچان سکیں؟
نیکیوں میں چھپا ہوا مشہور گناہ تو ریا, اگر اس میں وہی عمل ہے جنت میں لے جانے والا ہے اور اس میں ریا شامل ہو گئی. ریا یہ کہ جیسے میرا یہ عمل دیکھ کر عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے دل میں میری عزت پیدا ہوگی یا مجھے کچھ دیں گے, یہ پیسے وغیرہ یا کھلائیں گے پلائیں گے, تو یہ ریا کی تعریف میں آ گیا. اب یہ کہ نیکیوں میں ریا داخل ہو گیا. اب اگر وہ نیکی اگر لوگ دیکھنے والے نہ ہوتے تو یہ کرتا ہی نہیں, یہ عمل دیکھ رہے ہیں اس لیے کر رہا ہے, تو یہ ہوا خالص ریا. خالی دیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں عزت پیدا ہو, اس لیے کر رہا ہے وہ عمل, تو یہ ہوا خالص ریا. ورنہ یہ عمل ہی نہ کرتا تو اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, ہاں اس پر ثواب نہیں ملے گا. اگر عمل کر رہا ہے اور ساتھ میں ریا بھی گھس گئی, اب جتنا ریا اتنے حصے کا وہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے ریا سے بچ کر خالص لوجہ اللہ, اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بندہ وہ عمل کرے. کیونکہ ریا کے بارے میں یہ ہے کہ چونٹی کی چال سے بھی باریک رفتار سے وہ عمل میں داخل ہوتی ہے ریا, بندے کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی اور وہ ریاکاری کر رہا ہوتا ہے. اس طرح حب جاہ یہ بھی داخل ہوتا ہے, یعنی عزت ہوگی میری شہرت ہوگی, غریب کی مدد کی تو سب کو دکھا کر کی تاکہ چار آدمی دیکھیں گے تھوڑا بڑا سخی آدمی ہے واہ, تب کہیں ریا ہے کہیں حب جاہ. یہ حب جاہ سمجھو ریا کا مین انٹرنس, اس سے حب جاہ تو ریا کو آتے دیر نہیں لگتی. حب جاہ مانے شہرت سے محبت, تو اس میں تو شاذ و نادری کو بچا ہوگا کہ اپنی واہ واہ نہ چاہتا ہو. بچے بچے اس میں مبتلا ہیں, جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو یہ جب یہ خاص مواقع میں مہندی لگاتی ہیں نا تو اپنا ہاتھ یوں رکھتی ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے گا بابا بہت اچھی مہندی لگائی ہے اچھا لگتا ہے اس کو, کپڑے پہنے گی تو یوں یوں کرے گی ہلائے گی توجہ چاہے گی اور دعوت نظارہ دے گی یہ بچی. اسی طرح بچے تو یہ ہمیں بارہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ ہم بچے کو چھوٹ جائیں گے اس کا ہمیں کوئی مطلب نقصان پہنچے نہ پہنچے, تم نے کیا تم کو نقصان پہنچے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ سکتے ہیں اس کی مثال میں کہ جیسے غیبت کی بعض اوقات مثال علماء نے یوں دی کہ کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے صاف الفاظ میں نہیں کہا بلکہ اللہ پاک اسے ہدایت دے, اس کے اللہ پاک اصلاح فرمائے, یعنی صاف الفاظ میں کہنا نہیں چاہ رہے اس کو کسی کے بارے میں,
گفتگو
ہاں غیبت ہو جائے گی میں غیبت سے بچنا چاہ رہا ہوں اور اللہ پاک اس کو ہدایت دے. جیسے بعض علماء نے اس کے بارے میں فرمایا کہ حقیقتاً غیبت ہی ہے یہ, کیا یہ کہیں گے کہ یہ نیکی کے اندر چھپا ہوا گناہ ہے؟
یہ نیکی ہی نہیں ہے, وہ تو وہ کری غیبت رہا ہے, اللہ کو دیکھتا ہے. چھوڑو چھوڑو یار غیبت ہو جائے گی, تو یہ بھی ایک غیبت کا طریقہ, دعائیں دینا غیبت کے طور پر. حقیقت میں دعا عبادت کا مغز ہے, عبادت ہے, لیکن اب یہ عبادت کر نہیں رہا نا, یہ تو اظہار کر رہا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. تو جیسا موقع مطلب موقع محل کے حساب سے یا اللہ ہدایت دے کہا گیا تو یہ غیبت بنے گی. غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید ذہن بنے گا, اور پڑھ بھی لیے تو بھول بھلیاں ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حب جا کے تعلق سے, تو اب جیسے کہ کوئی, جیسے آپ نے مہندی کا بتایا, بچوں کے کپڑوں کا بتایا وغیرہ وغیرہ, حوصلہ افزائی چاہنے کے لیے بندہ مطلب کوئی ایسی چیز کرتا ہے یا بڑا کرے یا چھوٹا کرے کہ میری کسی معاملے میں حوصلہ افزائی ہو جائے, ارے واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, اب بولنے والے کی کیا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جب بھی اپنا اس حوالے سے بھی عمل بتائے, اور تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حب جا کی وجہ سے بتایا, یعنی مطلب اس کا مقصد ہے ہی یہی کہ حوصلہ افزائی ہو جائے. اب حوصلہ افزائی ہو جائے تو حوصلہ افزائی میں عزت تو بڑھتی ہے, تو یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں, اس کا کیا؟
بچے کو حب جا کی نہیں سمجھ آئی, اس کے باپ کو نہیں آتی, ماں کو نہیں آتی, اس کو کیا سمجھ آئے گی حب جا کیا ہوتا ہے؟
تو بڑوں کے
یہ تو الحمد للہ داؤد اسلامی کا ماحول ہے, بھاری تعداد اس میں یہ ہوگی جو پہلی بار یہ لفظ ہم لوگوں سے سنا ہوگا انہوں نے حب جا. حب جا کے معنی جو ہے نا جا عزت شہرت, تو حب جا معنی عزت و شہرت سے, واہ واہ سے محبت, کہ میری واہ واہ ہو, میری عزت کی جائے, مجھے میں مشہور ہو جاؤں, تو یہ تو تقریباً 99.9 اگر کہوں تو شاید فی زمانہ اس دور میں, یعنی کوئی بچے تو بچے اللہ جس کو بچا ہے, باقی تو تقریباً ہر حوالے سے آپ کسی بھی طرح غور میں جب کر ڈیپ جاتے ہیں نا, بچنا اپنا حال ہی خطرے میں ہوتا ہے. حب جا سے بچنا بہت مشکل ترین ترین ترین. اب میں جو بول رہا ہوں نا, اچھے الفاظ بولنے کو من ہوتا ہے نا, بعض اوقات یہ بھی حب جا کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں کہ اچھے الفاظ, تو اب سننے والے بولیں گے یار کیا یار کیسی اردو بول رہا ہے, سبحان اللہ. یہ خواہش آدمی متاثر ہو مجھ سے, نعت خوان اٹھائے گا چڑھائے گا لہرائے گا, اور مطلب اگر یہ کہ لوگ بولیں کہ یار کمال کا نعت خوان یار تڑپا دیا اس نے یار, تو بھلے تڑپا دیا رلا دیا مگر یہ بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے, اگر یہ نیت یہی ہے کہ میری واہ واہ ہو, تو یوں مطلب بچنا ہے بڑا مشکل کام ہے. اپنے عمل کا اظہار تو کھائی نہ کھائی بندہ عام طور پہ کرتا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے موقع ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ مجھے بولنا پڑے کہ ہاں میں نے اس کو دیا ہے, فلاں غریب کی میں نے مدد کی ہے, بےچارے ترکیب نہیں تھی یار, میں نے اس کو مطلب نوکری لگا دی ہے, دعا کرو قبول ہو جائے. قبولیت خطرے میں ڈال کر اب کہتے ہو گے دعا کرو قبول ہو جائے. ویسے بتانا گناہ نہیں ہے کسی کو اپنا عمل, لیکن یہ اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض ہوگا نیت اتنا سمجھ ہی نہیں پڑتی تو نیت پہ ریا کی ہو جاتی ہے, جس کو سمجھ پڑتی ہے اور وہ بولتا ہے تو وہ بچ سکتا ہو, لیکن یہ کہ اپنے عمل کا اظہار جہاں کیا تو ریڈ الرٹ بندہ ہو. بارہ ماہ کے سفر میں چل رہا ہوں دعوتی صاحب کے, بولتے ہیں نا واٹ از دس, کیوں بولتے ہو بھائی نیت کیا کری تھی, تھوڑا یوں ماشاء اللہ یہ آواز آئے نا یہ سن کر بس پگار مل گیا مزہ آ گیا, مزے لیتے رہو. تو اللہ پاک بس ہمیں نیت کا, نیت کی اصلاح کی توفیق, نیت کی اصلاح ہو جائے ہماری, ایسی توفیق ملے ہم سے رہا نہیں جاتا. لیکن دیکھو ہر صورت میں اپنے عمل کا اظہار ریا نہیں ہے, حب جا نہیں ہے, ہمیں کسی پر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو اظہار کر رہا ہے یہ ریاکار ہے, یہ کہہ کر ہم گناہگار ہو جائیں گے, اگرچہ وہ ریاکار ہو ہم اس لیے گناہگار ہو جائیں گے, ہمارے کو کیسے پتا چلا کہ ریاکار ہے, ہمارے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ ہم نے اس کے دل کو دیکھ لیا چیر کے کہ اس میں ریا کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے. ہمیں اس نے زن کا جام پی کر ثواب کا حقدار بننا ہے, اس کو اگر ریاکاری ہے تو توبہ کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنز الایمان: ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو. ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تعریف کو پسند کرنا انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. حوصلہ افزائی کے نام پر تعریف تو کسی اچھی لگتی ہے، جو حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو ہم کو برا لگتا ہے کہ یار میں نے اتنی اتنی قربانیاں دی، میری حوصلہ افزائی نہیں کی، چھوڑو یار میرا دل ٹوٹ گیا یار، اس لیے میں دعوت اسلامی کے کام سے پیچھے ہٹ گیا. تو اب تک یہ حوصلہ افزائی کے نام پر اپنی تعریف چاہتے تھے، اس میں کمی آئی تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آخرت میں کیا بنے گا؟ اعلیٰ دیوان اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو فضیلت و خوبی اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے. جو ابھی آیت مبارکہ پڑھی گئی تو اس کا پھر ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، یعنی جنہوں نے کیا وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، جنہوں نے کیا نہیں پھر بھی تعریف ہو. ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لوگ تعریف کریں وہ الگ بات ہے، لیکن تعریف میں لوگ بھی مبالغہ کرتے ہیں، تو بعض اوقات مبالغہ جھوٹ ہوتا ہے، بعض اوقات درست بھی ہوتا ہے. اس کے اعلیٰ حضرت نے مثال دیے، ہاں اگر تعریف واقعی ہو تو اگرچہ تعویل معروف و مشہور کے ساتھ، جیسے شمس الائمہ و فخر العلماء، یعنی اہل علم کے لیے فخر، و تاج العارفین عارفوں کے تاج، و امثال ذالک، کہ مقصود اپنے عصر یعنی زمانے یا مصر یعنی شہر کے لوگ ہوتے ہیں، کہ یعنی سارے شہر میں یہ بہت بڑا عالم ہے، سورج کی طرح روشن، اور یہ فخر العلماء سب کے لیے فخر اہل علم کے لیے، اور تاج العارفین عارفوں کے تاج، تو یہ اپنے وہ اسی جماعت گروہ کی طرح، جیسے بولتے ہیں کہ بیٹا، ماں بولے ہوں بیٹا تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو اب کوئی بولے گا یہ تو اسلام سے نکل گیا، کہ اللہ نہیں ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ خاندان میں اولاد میں تیرے سوا بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، یہ مراد ہے، اس کی تعویل لی جائے گی. جب بھی اس کو کہا جائے کہ تیرے لیے تیرا خدا نہیں ہے تو کبھی بھی انکار نہیں کرے گی ماں، جو بھی بول رہا کبھی انکار نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس کی یہ نیت نہیں ہے نہ اس طرف توجہ اس کی. اولاد کو بولتے ہیں یار تیرے جیسا حسین کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہی حسین ہو گیا، یہ مراد لیں گے نعوذ باللہ، تو نہیں، یہ جو اطراف میں جو لوگ ہیں ان میں تو بڑھ کر حسین، یا تو طاقتور، تیرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی بولے گا نہیں نہیں تو کفر ہو گیا. اللہ کی تو صفت ہی قوی ہے، قوی قویو یا قویو ہے نا، قوی قوی مانے طاقتور، تو کیا اس سے جیسا اللہ بھی طاقتور نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مراد نہیں لی جائے گی. تو جہاں جتنے یہ لوگوں میں ہے تو یہ لوگوں سے مراد ہے، سمجھے، بچے ہیں تو بچوں میں مراد ہے، تیرے جیسا کوئی دوست نہیں، تو اللہ پاک بھی کیا دوست نہیں، اللہ بھی دوست ہے نا، ہمارا مطلب ولی ہے، ہمارا دوست ہے اللہ پاک، اپنے نیک بندوں کا دوست ہے، مختلف مطلب انہیں آیتوں میں حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں. تو مراد وہی کہ وہاں جتنے ہیں یا اس طرح کے جتنے ہیں ان میں مطلب اس کے جیسا کوئی نہیں، یہ مراد ہوتی ہے. جیسے غوث پاک کو بولتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، بولتے ہیں نا، تو اس پر اگر کوئی وسوسہ آئے کہ بھائی اللہ کے سوا کہ اللہ بھی سہارا نہیں ہے، تو یہاں مراد ہی نہیں ہے یہ کہ بزرگوں میں، اولیاء کرام میں، یا جن کو میں اپنا ہمدرد مانتا ہوں اولیاء میں، انبیاء یہاں مراد نہیں ہوتے، صحابہ مراد نہیں ہوتے، ان میں آپ میرے بہت بڑے سہارے ہیں، یہ مراد ہوتی ہے. ورنہ تو ہر بات میں مطلب یہ کہ آدمی اسلام سے نکلتا رہے گا, آئے گا کیسے اندر. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں مطلب دور جا کر کچھ اور ہی معنی بن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ معنی. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی. یہ اگر آپ کو یہ فارمولہ سمجھ میں آ جائے گا نا تو انشاءاللہ بہت سارے وسوسوں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا, اور اس پر اس لیے خوش نہ ہو, یعنی جو لقب دیے گئے ان کو شمس العلماء فخر العلماء وغیرہ, تو اور اس پر اس لیے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے. اب یہ جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, اس پر اس لیے خوش نہ ہو کہ میری تعریف ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے کہ ان لوگوں کی تعریف ان کو نفع دینی پہنچائے گی. یعنی جو میری تعریف کر رہے ہیں تو میری وجہ سے ان کے دین کو فائدہ پہنچے گا, ان کو دینی فائدہ پہنچے گا, اور یہ میری سمع قبول سے سنیں گے. یعنی میں جو بولتا ہوں یہ اس کو قبول کریں گے اور توجہ سے سنیں گے جو ان کو نصیحت کی جائے گی. تو یہ حقیقتاً حب مدح نہیں بلکہ حب نصح, حب نصح مسلمین. نے مسلمانوں کو نصیحت کرنے سے محبت ہے, اپنی ذات سے محبت نہیں. یہ میری تعریف کر بھی رہے ہیں, مجھ سے متاثر ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, بڑے یہ ہیں وہ ہیں, تو یہ پھولے نہیں کہ میں واقعی نیک ہوں اس لیے مجھے نیک بول رہے, بلکہ اس لیے کہ چلو یہ بول بھی رہے ہیں تو میری بات توجہ سے سنیں گے, یہ نیکی کے راستے پہ جائیں گے. ہے بڑا اس میں بھی پیچیدگیاں ہیں, اپنے کو گناہ گاری بندہ سمجھے اس میں عافیت ہے. تو اپنی تعریف سے محبت کرے گا تو پھر حب جا میں پڑے گا, حب جا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 597 پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے, اور وہ آیت پڑھی وہ بھی اس میں مل جائے گی, پورا مضمون ہے اس میں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل, مدنی مذاکرہ اس وقت دنیا بھر میں مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے, جن میں سے چند علاقوں کی یا شہروں کی جو ہمارے پاس کارکردگی آئی ہے, کوئٹہ جامعۃ المدینہ, ڈیرہ مراد جمالی, اوستا محمد, ڈیرہ اللہ یار, خزدار, سبی, سوئی, وندر, حافظ آباد پنجاب, فیضان مدینہ فیصل آباد, جامعۃ المدینہ نواب شاہ, وہاڑی پنجاب, مرکزی جامعۃ المدینہ لاڑکانہ سندھ, نوشیرہ خوشاب پنجاب, مدرسۃ المدینہ شہداد پور. بنگلہ دیش میں بڑی تعداد میں جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں. یا سیدی الحمدللہ دو دن کا ایف جی آر ایف کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے. پاکستان کے مختلف شہروں سے ذمہ داران آئے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہاں پر تھیلیسیمیا کے مریض بچے بھی آئے ہوئے ہیں, بلکہ وہ ادارے بھی آئے ہوئے ہیں, ادارے والے بھی آئے ہوئے ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی کی طرف سے, ایف جی آر ایف کی طرف سے خون دیا گیا, اور وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز بھی موجود ہیں. آج ایف جی آر ایف کے ذمہ داران حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ہم ان پر بھی, ان کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے انشاءاللہ مدنی پھول ملے. کچھ سوالات ایف جی آر ایف کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی انشاءاللہ کیے جائیں گے.
سب کو خوش آمدید, مرحبا, اہلا وسہلا, ویلکم, موسٹ ویلکم, ماشاء اللہ, تشریف آوری کا شکریہ, مرحبا.
الحمدللہ ایف جی آر ایف کے تحت اب تک 36 لاکھ سے زائد پودے لگائے جا چکے ہیں. ایف جی آر ایف نے اسٹریٹس میں, پارکس میں پودے لگائے ہیں, مینگروف پلانٹیشن کے ذریعے سمندر کے ساحلی علاقوں میں بھی پودے لگائے ہیں, اور میاں واقعی فاریسٹ, فیضان اربن فاریسٹ, مصنوعی جنگل بھی الحمدللہ بنائے ہیں. یہ مصنوعی جنگل بنانے سے بھی ٹمپریچر کافی نیچے آتا ہے, اور اس سے بھی لوگوں کو الحمدللہ بہت زبردست ایک انوائرمنٹ ملتا ہے. یہ بیک سائڈ پر جتنے بھی آپ پودے اس وقت دیکھ رہے ہیں, الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک بہت بڑی پلانٹیشن کی گئی, اور یہاں پر علماء اکرام, ارکین شورا, اور بہت سارے جو ہے وہ سیاسی و سماجی شخصیات کو بلایا گیا, اور مل جل کر الحمدللہ ایف جی آر ایف کے ساتھ یہاں پلانٹیشن کی گئی. یہ پوری جگہ بنجر تھی, یہ صرف پہاڑیاں, اونچی نیچی, سخت زمین, اس ٹائپ کا یہ پورا ماحول تھا. الحمدللہ ایف جی آر ایف نے یہاں پانی کا بھی بندوبست کیا اور یہاں پلانٹیشن بھی کی. آج الحمدللہ دل بڑا خوش ہے یہ دیکھ کر کہ یہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہے, درخت ہی درخت ہیں اللہ کی رحمت سے. سوال میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ ہے, یا سیدی ارشاد فرمائیے, درخت ہے کیا یہ بھی خوشی اور غم محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی پہچان و معرفت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس طرح علماء سے سنا ہے کہ درخت حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے اور درختوں نے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھی پیش کیا ہے، اپنی خواہشات کا بھی حضور سے اظہار کیا ہے، اسی طرح درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں کوئی رویا بھی ہے، تو درخت کو بھی کیا یہ محسوسات ہوتی ہیں؟ اس بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔
اللہ اکبر، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شک ہیں۔ کھجور کا تنا رویا تھا، ایک واقعہ ہی ہے، اور درخت نے جڑوں سمیت حاضر ہو کر سلام عرض کیا تھا۔ پہاڑوں کے رونے کا البتہ تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اس طرح ہر درخت اس کا احساس رکھتا ہے، بات سنتا ہے، غم کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ مجھے تو پتہ نہیں ہے مفتی صاحب۔
جو جمادات ہیں ان کے حوالے سے یہی گفتگو کی گئی ہے مختلف مقامات پر کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ان میں پائی جاتی ہیں، جیسے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر علماء نے فرمایا کہ پہاڑ کیسے محبت کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، تو جو بات ہے وہ حق ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پھر جو اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے اس میں سے ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ پاک ایسی چیزوں کو پیدا فرما سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ اور اس پر پھر وہی مثالیں جو آپ نے ابھی بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پتھروں کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پانی بھی بہتا ہے اور بہت سے پہاڑ پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کا شعور تو اللہ پاک پیدا فرما سکتا ہے اور پیدا وہ قادر ہے، اور اسی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن باقاعدہ تکلیف محسوس کرنا اور فرحت محسوس کرنا، یوں ایک چیز یہ تو ہے حدیثوں کے اندر کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ غم کرتی ہیں اس کے اوپر۔ لیکن باقاعدہ اس طرح کاٹنے پر کوئی تکلیف محسوس ہو، درد محسوس ہو، یہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت معلوم نہیں ہے۔
تکلیف محسوس ہو تو پھر درخت کاٹیں، ہم سبزیاں کاٹیں تو ان کو تکلیف ہوتی نا، تو ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے۔ بہرحال باقی اس طرح کے واقعہ ضرور جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود تھا، جس راستے سے بھی ہم گزرتے تو کوئی پہاڑ اور کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے یہ نہ کہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ حوالہ سنن ترمذی جلد 5 صفحہ 593، حدیث نمبر 3626۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خود جل کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام کو تحیت
شجر کی ہے۔ ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز سے بھی جلوس میلاد نکلا، دنیا بھر میں جلوس میلاد ہوئے۔ آئیے کراچی شہر میں ہونے والے کچھ جلوس میلاد کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔
سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس میلاد کی ترکیب ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
سرکار کی آمد
نبی کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی،
آ گئے نبی،
سرکار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
مختار کی آمد
مرحبا،
غم خوار کی آمد
مرحبا،
آقا کی آمد
مرحبا،
داتا کی آمد
مرحبا،
مولا کی آمد
مرحبا،
مرجا کی آمد
مرحبا، مرحبا، مرحبا۔
بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے کبریا چموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار ہر طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی آ گئے نبی مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آ گئے نبی جگتے جگ سونا جگتے سونا آیا ہے سونا سب نے جشن منایا ہے سونا لفتے جگر عبداللہ دا سونا فامی نبی دا جایا ہے سونا آیا عید دیوید ہو گئی سونا آیا عید دیوید ہو گئی سرکار دیا من مرحبا دلدار دیا من مرحبا منٹھار دیا من مرحبا آقا دیا من مرحبا مکی دی آمد مرحبا مدنی دی آمد مرحبا زیشا دیا من مرحبا سلطان دیا من مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا سب جھوم جھوم کے مرحبا مرحبا کفر دی رات غنیری سی مان دی او دی دیری سی کفر دی رات غنیری سی مان دی او دی دیری سی ٹھر گئے سینے مومن دے ٹھر گئے سینے مومن دے کلمہ اینج پڑھایا ہے جگتے سوڑا شانا نے رسول کل جگانا دے سب تو اچیاں شانا نے شب معراج دی اونا نو شب معراج دی اونا نو رب دیدار کرایا ہے چرخے سونا آیا ہے سب نے جشن منایا ہے جگتے جگ سونا جگتے سونا آیا ہے سونا سب نے جشن منایا ہے سونا لفتے جگر عبداللہ دا سونا فامی نبی دا جایا ہے سونا آیا عید دیوید ہو گئی
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
شادی رچی ہوئی
Do
امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے حالیہ عظیم الشان اجتماعات میں بچوں کی ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دوران وہ مسلسل آنسو بہا رہے ہیں اور ان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ یہ منظر دیکھ کر دل خوش بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کے دل میں عشق رسول کی یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، انہیں اس کی کیا سمجھ؟ امیر اہل سنت اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
ماشاء اللہ، یہ بڑے رقت انگیز مناظر ہیں بچوں کے، سبحان اللہ۔ یہ اپنے ایک بچہ جو حاجی شاہد کے ساتھ نظر آیا جو رو رہا تھا، تو اس کا نام تو پتہ چلا ہے کہ یہ دار المدینہ میں، ان کا نام محمد فاروق رضا اتاری بن یوسف رضا
فارق محمد فارق اتاری،
اچھا واو لکھا ہوا ہے، غلط فہمی ہوگی ہوگی، محمد فارق رضا اتاری بن یوسف رضا اتاری، یہ شاید آپ کے جو ساتھ ہوتے ہیں پاک مشاورت آفس کے، اچھا ماشاء اللہ، ان کا بچہ ہے
سیدی
دار المدینہ میں یہ پڑھتے ہیں، اور 25 ربیع الاول شریف کو 9 سال کی عمر ان کی ہوگی، یعنی 9 سال ہے ان کا، ماشاء اللہ۔ دوسرے بچے کا نام پتہ نہیں چلا، تو یہ بس عشق رسول کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کا یارہ نہیں ہے، جس کو عطا ہو جائے۔ یہ بچوں کا رونا بھی، بھلے ان کو اشعار نہیں سمجھ پڑتے، لیکن ایک ماحول، ایک کیفیات، بڑوں کو روتے دیکھ کر بعض وقت بچے کو رونا آتا ہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے سنتے، مدینہ پاک کا سنتے سنتے، بالکل ناز سمجھ بچے بھی مدینہ مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، مدینہ کی یاد میں روتے ہوتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں شاید، مدنی چینل پر بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں، تو یہ بچوں کو ایک محبت ہو جاتی ہے، پھر کلام پڑھنے کا اس کے اثر، پڑھنے والے کی آواز کا اثر، یہ سب مل جل کر اپنا کام دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو واقعی یعنی کہ یہ ہے بہرحال سعادت کی بات ہے کہ جلوس میں، ورنہ بعض جگہ جلوس میں لوگ فدک رہے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو مطلب یعنی کہ مزید مطلب بدگمانیوں میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جلوسوں کا انداز، ماشاء اللہ اتنے نکل رہے تھے ڈسپلن کے ساتھ، تو ویسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ یار میں بولوں کہ دیکھو یہ دعوت اسلامی کے جلوس ہیں، الحمد للہ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ تو پتہ چلے گا سرکار کی محبت میں جلوس میں کیسے شرکت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ کہیں عورتوں کے ہجوم، نعوذ باللہ، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں ڈھول باجے رقص بھی کر رہے ہیں، یہ بھی سنتا ہوں میں، طرح طرح کے لوگ، تو یہ ان کو ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالے کہ صاحب یہ سب سنی کر رہے ہیں، ہوں گے سنی لیکن یہ یعنی یہ علماء اہل سنت کے ماتحت نہیں ہوتے، یہ لوگ، ہم لوگ علماء اہل سنت کے ماتحت ہیں، علماء جو فرماتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، سمجھے، اس لیے وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، یہ بس اپنے انداز پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم لوگ بیزار ہوتے ہیں، جو شریعت کے خلاف حرکتیں کرتے ہیں، یہ بتا دوں ہم لوگ اس سے بیزار، اور تمام علماء اہل سنت بھی ایسے لوگوں سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے کہ یہ سب ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی نہیں ہیں، سمجھے، ان کو اللہ ہدایت دے، توفیق دے، توبہ کی سعادت بخشے کہ ایسا نہ کریں، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ان بچوں کی طرح جلوس میں شرکت کریں۔ آپ نے تاثرات میں شروع میں سنا ہوگا کہ ایک نے کہا میں نگاہیں نیچی رکھ کر جب شرکت کی جلوس میں تو مجھے رونا آ رہا تھا, رو رہا تھا سرکار کے تصور میں, محبت میں. جلوس کا یہ انداز ہو نا تو پھر مکہ مدینہ ہو جائے, مزے کو مزہ آ جائے. چاروں طرف رونقیں دیکھنے سے وہ کیفیت نہیں بنتی, تھوڑی بہت چلو رونق دیکھ لی پھر بعد میں ایسی کیفیت بنائے اپنی. تصور میں ڈوبے سرکار کے, بی بی آمینہ کے گھر کا تصور کرے کہ میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں, وہ سر جھکا کر آنکھیں نیچی اور بھلے کھلی رکھے آنکھیں, کبھی بند رکھے کبھی کھلی رکھے تاکہ کسی کو ٹکر نہ لگ جائے, آپ نہ ٹکرا جائے, کوئی آپ سے نہ ٹکرا جائے, گڑھے میں پاؤں نہ پڑ جائے. روڈ ہوتا ہے تو اس طرح مطلب احتیاط کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. اس سال جو چلے ہوں گے ان کو لطف آیا ہوگا, ابھی تو ایک سے زیادہ کے تاثرات تو مجھے ملے ہیں. ایک اور نے ٹیکسٹ میسج بھی دیا تھا کہ میں نے یہ کیا تھا مجھے بڑا لطف آیا, تو یہ اوروں نے بھی کیا ہو سکتا ہے, یا میں اپنے تاثرات بھیجیں تو انشاءاللہ چلانے سے بھی تو چلا دیے جائیں گے تاکہ یہ ذوق پیدا ہو کہ جلوس میلاد میں کس طرح شرکت کرنی ہے. یہ وہ بارات نہیں جس پہ پرگم بجتے ہیں باجے بجتے ہیں اور لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں, بلکہ یہ آقا کا جشن ہے, جشن میلاد ہے. اس کا جتنا احترام کریں گے جتنا ادب کریں گے جتنی ڈسپلن کریں گے اتنا کم ہے, بہت ادب ہونا چاہیے اس کا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بچوں کا ہمارا لیے ایک انداز ہوتا ہے, بچے بھی ان کو احساس ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں. ایک دن کا بچہ بھی سمجھتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کہ اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ روتا ہے, بھوک لگتی تو روتا ہے, اور یہ گویا اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دودھ پلاؤ. ماں دودھ پلاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے غصے میں بھی آتے ہیں, غصہ ان ہمیں پتہ نہیں چل رہا, بعض وقت چیخ دھاڑ مچا دیتے ہیں, چیخم دھاڑ. تو یہ وہی کہ کوئی ان کی مطلب ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے, یا بعض وقت یہ پیشاب کر دیتے ہیں, ٹھنڈک لگ رہی ہوتی تو روئیں گے ہٹاؤ خدمت کرو میری, لیکن ماں خدمت کرتی ہے. لیکن یہ ماں بوڑھی ہوتی ہے جوان بیٹا منہ پھیر لیتا ہے, افسوس. سب نہیں لیکن دنیا دیکھی والی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بڑی پیاری روایت ہے کہ بچے کا 2 ماہ کی عمر تک رونا لا الہ الا اللہ کی گواہی, 4 ماہ کی عمر تک رونا اللہ پاک پر مضبوط ایمان کا اظہار, 8 ماہ کی عمر تک رونا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے, نیز 2 سال کا ہو تو اس کا رونا اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت ہے. یہ سعادت الدارین حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے حوالے سے یہ عرض کیا میں نے. اچھا, اور بھی بچوں کے واقعات بڑے ایمان افروز اور رقت انگیز ہیں. ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک بچے کو دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا. پوچھنے پر اس نے بتایا ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں. یہ کہتے ہیں اس نے تختی آگے بڑھا دی, اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے, پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے, یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. بچہ برابر روئے جا رہا تھا, وہ بزرگ اس کی یہ رقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے بیٹا اس صورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دی جو یہ ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ بچہ جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاد لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم بچے کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا، یہ بچہ انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے، ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہ واقعہ نیکی کی دعوت صفحہ 54 پر سے لیا گیا ہے۔ اس بچے کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا، کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پر چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا جب میں اس آیت پر پہنچا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 6۔ تو یہ آیت پڑھ کر میں ڈر گیا۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ آپ نے فرمایا، بچے تم تو بہت چھوٹے ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان آپ تو سمجھدار ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب لوگ اپنی ضرورت کے لیے آگ جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتے ہیں، پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بزرگ اس ننھے بچے کے انداز کو دیکھ کر بہت روئے اور فرمانے لگے، یہ بچہ ہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ تربیت اولاد صفحہ 104 مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس پر یہ واقعہ موجود۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دے ایسی ادا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خوشخبری، الحمدللہ عز و جل 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی انشاءاللہ منایا جائے گا اللہ نے چاہا تو، اور انشاءاللہ ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس بار 2 ستمبر کو مدری چینل پر ایک بڑی خصوصی نشریات رات 9 بجے براہ راست نشر کی جائے گی۔ اور اس انشاءاللہ پروگرام میں اس سلسلے میں قبلہ امیر اہل سنت بھی لائیو کرم فرما ہوں گے انشاءاللہ وقت مناسب پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نگران شورا بھی، ہمارے نگران پاک حاجی شاہد صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے مختلف موضوعات پر، اور قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہوں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہماری دعوت اسلامی کیسے بنی اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے اور اس کی خدمات کو جاننے کے لیے 2 ستمبر رات 9 بجے سے یہ انشاءاللہ ایک طویل نشریات ہوگی، آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد۔ یہ جو دوسرا بچہ جس کا نام پتہ نہیں تھا تو وہ بھی آ گیا نام، وہ بچہ صبح بہارا میں رو رہا تھا، راولپنڈی کے نگران حماد بھائی کا شہزادہ ہے، اس کا نام ہے محمد مقداد بن حماد اتاری۔ ماشاءاللہ، اللہ اس بچے کو بامل عالم، دونوں بچوں کو بامل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین میں شامل فرمائے۔ بار بار ان کے ماں باپ سمیت خاندان سمیت ان کو حج نصیب کرے, میٹھا مدینہ دکھائے, اور ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے. بس بھائی, ہر طرف کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی مسئلہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب خیریت ہے؟
خیریت ہی تو نہیں ہے,
اب آپ کو کیا بتائیں, آپ لوگ کچھ پریشان لگ رہے ہیں.
حیدر رضا صاحب, آپ جب بھی ملتے ہیں مسکراتے ہوئے ملتے ہیں, دنیا کی تو آپ کو خبر ہی نہیں, بس دعوت اسلامی, درس بیان اور دینی کام کی بات ہی کرنی ہوتی ہے.
تو اس میں غلط کیا ہے؟
غلط نہیں, لیکن دین کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں آنے والے مسائل کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. یہ سب کون حل کرے؟
اچھا, پہلے ہم نماز ظہر پڑھ لیتے ہیں, بعد میں اس پر بات کر لیتے ہیں, شاید نماز کے بعد بات زیادہ واضح ہو جائے.
اچھا نور محمد بھائی, کیا بات ہو رہی تھی نماز سے پہلے؟ میں ہر وقت مسکراتا رہتا ہوں, دعوت اسلامی ہی کی بات کرتا ہوں, اب بتائیے اس میں غلط کیا ہے؟
جی بالکل, ہم سب یہاں پریشان ہیں. ایک آپ ہیں کہ پریشان ہیں. خیریت ہے افضل صاحب, آپ کا مسئلہ کیا تھا؟
چھوڑیے حیدر رضا صاحب, یہ آپ سے اوپر کی بات ہے, بس علم کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم غلط ڈائریکشن پر مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گاؤں میں سیلاب کی وجہ سے کافی سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, کھانے پینے کا سامان نہیں, راستے بھی بند ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے FGRF. یہ شعبہ قدرتی آفات کے وقت متاثرین تک کھانا, ضروری سامان اور امداد پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے.
نور محمد بھائی, آپ کا مسئلہ
مہنگے ٹیسٹ اور علاج. FGRF کا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ اسی ضرورت پر کام کرتا ہے کہ لوگوں کو مناسب خرچ میں معیاری طبی سہولیات اور تشخیص میسر آ سکے.
اچھا, یہ بھی دعوت اسلامی کا کام ہے؟
ذرا ٹھہریے, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. آزم بھائی, آپ بچے کی تعلیم اور مستقبل کے لیے اچھی مہارتیں, اس کے لیے بھی FGRF کا اسکلز انہینسمنٹ پروگرام ہے, جہاں مختلف زبانوں, IT اور مختلف عملی مہارتوں پر کام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں. یہ تو مجھے بالکل معلوم نہیں تھا. اور وسیم بھائی؟
جی, میرے رشتے دار کا بچہ آٹیزم کا شکار ہے, گھر والے بہت پریشان ہیں, بہت علاج کروایا مگر فرق ہی نہیں پڑا, اور پیسہ بھی بہت لگا چکے ہیں.
FGRF ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیضان ریہیبلیٹیشن, جو کہ خصوصی بچوں کے لیے بھی کام کرتا ہے جن میں آٹیزم, سماعت اور بولنے کی مشکلات رکھنے والے بچوں کی بحالی اور تربیت شامل ہے.
واقعی؟ پھر تو میں آج ہی ان کے گھر والوں کو بتاؤں گا.
اور ایک مسئلہ آپ لوگوں نے ذکر نہیں کیا, وہ کون سا حیدر رضا صاحب, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اگر وہی خراب ہوتا جائے تو بیماری, گرمی اور مشکلات مزید بڑھیں گی. اسی لیے FGRF کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کی بہتری کے لیے پلانٹیشن کیمپین پر ٹائم ٹو ٹائم کام کرتا رہتا ہے. صرف پودا نہیں لگاتا,
پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے.
آپ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ دعوت اسلامی صرف درس و بیان اور قافلے کی دعوت دیتی ہے؟ ہمارا پیارا دین صرف مسجد کے اندر کی بات نہیں سکھاتا, اس کے ساتھ ساتھ انسان کی مشکل میں اس کے کام آنا بھی دین ہی کی تعلیم ہے.
دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی زندہ باد,
زندہ ہماری دعوت اسلامی ہے, ہماری دعوت اسلامی ہے, زندہ ہماری دعوت اسلامی ہے, ہماری دعوت اسلامی ہے, زندہ باد.
دین کا پیغام گئے دعوت اسلامی, گھر گھر گونجے نام گئے دعوت اسلامی,
ہماری دعوت اسلامی ہے, ہماری دعوت اسلامی ہے, زندہ ہماری دعوت اسلامی ہے, ہماری دعوت اسلامی ہے, زندہ باد.
جانتے نہ تھے ہمیں تو نے سکھایا,
ہم شرمندہ ہیں حیدر رضا صاحب، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کسی کام کی وسعت تب معلوم ہوتی ہے جب اپنی ضرورت اس کے دروازے تک لے جائے۔ درست کہا آپ نے، اب سمجھ آیا دعوت اسلامی ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔
ارے جسمانی بیماری کا علاج تو پھر بھی نسبتاً آسان ہے، لیکن جب کسی بچے کو ذہنی نشو نمائی میں مشکلات ہوں تو اسے سنبھالنا، اس کی بحالی کرنا اور ساتھ معیاری تعلیم دینا بہت بڑی خدمت ہے۔
میں سمجھتا ہوں قدرتی آفات میں کروڑ پتی ارب پتی بھی چند لمحوں میں بے سہارا ہو سکتے ہیں، ایسے وقت میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا بہت بڑی خدمت ہے۔ اور یہ خدمت صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے جناب، دنیا میں جہاں کہیں قدرتی آفات کے سبب مسلمان آزمائش کا شکار ہوں، دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف ان کی مدد کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ حیدر رضا صاحب، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، آپ جتنا دعوت اسلامی کے قریب آتے جائیں گے ایک سے بڑھ کر ایک خدمت آپ کے سامنے آتی جائے گی۔
تو کیوں نہ کہیں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ۔
پیارے امیر اہل سنت، دعوت اسلامی کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ ایف جی آر ایف کے ساتھ مل کر عاشقان رسول کی خدمت میں ہم اپنا حصہ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا خاکہ ہم نے دیکھا، اور یہ اے آئی جنریٹیڈ ہے، یہ جو بھی اس میں نظر آ رہے تھے افراد وہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں آنے کے لیے کوئی ممبر فیس نہیں ہے، ممبر شپ نہیں ہے، اس کی فیس نہیں ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، 12 دینی کام مخصوص ہیں اس کے، ان میں حصہ لیں، اور ان کے ہر مہینے 3 دن قافلے میں سفر کی ہماری ترغیب ہوتی ہے، اس میں ذہن اس میں کسی میں بھی ہماری طرف سے کوئی یہ نہیں کہ یہ کرو گے تو دعوت اسلامی میں آنے دیں گے، یعنی یہ ترغیبات ہیں، یہ کرو، یہ سب جنت پہ لے جانے والے کام ہیں، تو اس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ پھر ایف جی آر ایف کی خدمت کیسے کریں، یہ بھی فزیکلی بھی کر سکتے ہیں، رضاکارانہ طور پر بھی، جیسے جب مواقع آتے ہیں تو کافی سائی بھائی سے ہوتے ہوں گے جو اس میں ضرور شرکت کرتے ہوں گے، بھاگ دوڑ کرتے ہوں گے، تو کئی فکس ہوں گے تو وہ مستقل کرتے ہوں گے۔ پھر یہ کہ مالی طور پر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، ذرا پیسوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مسجد ہی نہیں بنتی، اس کے لیے بھی لوگ چندہ ہی کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس میں، تو اس لیے وہ اس کو مطلب یوں بھی آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عزوجل، جیسے امیر اہل سنت نے فرمایا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی خدمات کتنی شاندار ہیں کہ جہاں یہ پیاری تنظیم ہزاروں مدارس چلا کر لاکھوں بچوں کو حافظ قرآن بنا چکی، ناظرہ پڑھا چکی، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، اور ہزاروں عالم کورس کمپلیٹ کر چکے، 7,000 سے زائد مساجد دنیا بھر میں دعوت اسلامی نے بنا دی، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی کتابیں ہوں، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کون سا شعبہ ہے جس میں دنیا میں دعوت اسلامی دین کی خدمت نہیں کر رہی؟ اور دین کے اتنے بڑے کام کے ساتھ ساتھ پھر جب فلاحی کاموں کی بات کریں تو ابھی آپ نے چھوٹی سی جھلک دیکھی ہے، اور واقعی یہ چند منٹوں میں بیان نہیں ہو سکتا کہ دعوت اسلامی اتنے سارے شعبہ جات میں کس طرح دین کی خدمت بھی کر رہی ہے اور دکھیاری امت کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ شاید دنیا میں ایسی تنظیم کوئی اور نہیں ہوگی جو ہمیں نماز بھی سکھاتی ہو، ہمیں حج و عمرہ بھی سکھاتی ہو، ہمارے بچوں کو حافظ بھی بناتی ہو، عالم بھی بناتی ہو، اور جناب قافلوں میں لے جا کے ہمارے کریکٹر کو بھی اچھا کرتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وقت پڑے تو جناب سیلاب زدگان کے گھر بھی بناتی ہو، اور اناج بھی تقسیم کرتی ہو، اور سبحان اللہ وقت پڑنے پر خون بھی دیتی ہو۔ میں کئی ادارے والوں کے ساتھ ساتھ ملا ہوں, ابھی بھی کچھ اداروں والے آئے ہیں, اور ہماری یہی بات ہوتی ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی تنظیم آپ کی نظر میں ہے کہ جس نے 87,000 سے زیادہ خون کی بوٹلز جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مریض اور دیگر مریضوں کے لیے دی ہو. یقین کریں 87 کروڑ روپے جمع کر کے بانٹنا آسان ہے, 87,000 خون کی بوتلیں جمع کرنا یہ دعوت اسلامی کا ہی کمال ہے. الحمدللہ یہ کام جاری ہے, بلکہ اس بار تو منفرد انداز میں میلاد بنایا گیا کہ میلاد کے اجتماعات میں بھی جو ہے یہ مختلف تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون جمع کرنے کے اسٹال لگائے گئے. سبحان اللہ, عاشقان رسول میلاد بھی مناتے رہے, پرچم بھی لگاتے رہے, نعرے بھی لگاتے رہے, اپنا خون بھی دخیاری امت کے لیے اور ان مریضوں کے لیے دیتے رہے. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی, تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اور اتنا بڑا دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے اگر ہم پارٹنر بننا چاہتے ہیں, شیئر ہولڈر بننا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی نے ہمارے لیے ایک نیکی کمانے کا موقع دیا. سال میں ایک بار ہم ٹیلی تھون کرتے ہیں مدنی عطیات مہم, اور اس کا ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے, اور سبحان اللہ یہ پاکستان کے لیے ہے. دنیا بھر کے ممالک کے یونٹس ان کی کرنسی میں ان تک پہنچا دیے گئے ہیں اور اسکرین پر وقتاً فوقتاً چلیں گے. تو میری گزارش ہے, یہ موقع ہے نیکی کمانے کا, میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک مہینے میں ٹیلی تھون کے ایام آ چکے ہیں, آپ اپنا ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں. اور یوم ٹیلی تھون جو ہے وہ 6 ستمبر کو ہوگا, کہ جب انشاءاللہ پورا دن کم و بیش 24 گھنٹے تک یہ نشریات چلتی رہیں گی, 25 گھنٹے تک یہ نشریات چلتی رہیں گی. تو آپ نے اس دن بھی 6 ستمبر کو وہ نشریات دیکھنی ہے, لیکن اپنی ڈونیشن سے اب دیکھیں نا, لاکھوں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ملینز آف عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے میلاد کے اجتماع میں شرکت کی, جلوس میلاد میں شرکت کی. اب یہ تمام عاشقان رسول جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں وہ اگر ٹیلی تھون میں ایک ایک یونٹ دے دیں, اور اگر پورا یونٹ نہیں بھی دے سکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور دعوت اسلامی کو دیں, تو بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت زبردست ساتھ ہو جائے گا. تو میری گزارش ہے کہ جتنے عاشقان رسول ہمیں آج سن رہے ہیں یا جتنوں کو آپ جانتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس بار انشاءاللہ مدنی عطیات مہم میں ہم انشاءاللہ اپنا حصہ ملائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ اتنے بڑے نیکی کے کاروان میں ہم بھی حصہ دار بن جائیں گے.
ماشاءاللہ, سبحان اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کچھ دیر پہلے ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں کے جلوس میلاد کے مناظر دیکھے, آئیے مزید جھومتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے جلوس میلاد کے مناظر دیکھتے ہیں.
مرحبا 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 یا مصطفیٰ, مرحبا 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 یا مصطفیٰ. جشن تشریف لائے ہوئے ہیں. مبارک مبارک جہاں کو مبارک, نبی آج تشریف
تشریف لائے ہوئے ہیں
بیرون ملک کے جلوس میلاد انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں.
نعرہ رسالت.
الحمدللہ رب العالمین. آج کے ہمارے جلوس میلاد ہزاروں عاشقان رسول اللہ کو ہم درچے
ہر کی آمد
سچے نبی میرے آخری نبی آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا جھومو
آئے نبی مصطفی سب کہو سلے
مرحبا
آئے نبی مصطفی سب کہو سلے مرحبا مرحبا ماشاء اللہ
جھومو
مرحبا مرحبا ماشاء اللہ
خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ گئے سرکار آ گئے شہ ابرار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے
جھومو آئے نبی مصطفی سب کہو سلے
مرحبا
آئے نبی مصطفی سب کہو سلے مرحبا مرحبا ماشاء اللہ
جھومو
مرحبا مرحبا ماشاء اللہ
جھومو احمد مختار
نبی
مالک و مختار
نبی
احمد مختار
نبی
مالک و مختار
نبی
سرور و سردار
نبی
اے میرے غم خار نبی وہ غم زدوں کے حامیوں غم خار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ غم زدوں کے حامیوں غم خار آ گئے دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے وہ مسکرات خلق کے سردار آ گئے وہ مسکرات خلق کے سردار آ گئے چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے
جھومو آئے نبی مصطفی سب کہو سلے
مرحبا
آئے نبی مصطفی سب کہو سلے مرحبا مرحبا ماشاء اللہ
جھومو
مرحبا ماشاء اللہ
سرکار کی آمد
مرحبا
رسول کی آمد
مرحبا
سردار کی آمد
مرحبا
اچھے کی آمد
مرحبا
سالار کی آمد
مرحبا
سچے کی آمد
مرحبا
مختار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا خوشیوں کے لمحے آ گئے دیوانے جھوم اٹھے عیدوں کی عید آ گئی سرکار آ گئے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا دنیا بھر میں کس طرح الحمدللہ جلوس میلاد کی بہاریں اور دعوت اسلامی کے جلوس میلاد کا انداز بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں جو دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کی خدمات ہیں، انشاءاللہ آئیے وہ سنتے ہیں۔
میں بانی و صدر سندس فاؤنڈیشن ہوں۔ دعوت اسلامی نہ صرف دین کی خدمت کر رہی ہے بلکہ دکھی انسانیت کی بھی خدمت کر رہی ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ جب COVID-19 کا آغاز ہوا تو بہت سارے تھیلیسیمیا کے جو ادارے ہیں وہ بند ہو گئے، لیکن امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادی صاحب کی کاوشوں سے تمام ادارے جو بند ہو گئے تھے اور تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے تھے، ان کی ایک اپیل پر دعوت اسلامی کے ہزاروں عاشقان رسول نے خون کے عطیات دے کر قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا۔ میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا، جنہوں نے ہزاروں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریضوں کی زندگیوں کے چراغ کو روشن رکھا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اس مشن کو جاری رکھیں اور خون کے عطیات وہ زیادہ سے زیادہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچوں کو دلوائیں تاکہ قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ آخر میں میں دوبارہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ ایف جی آر ایف۔
ہم ریجنل بلڈ سینٹر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹورک کی جانب سے ایف جی آر ایف دعوت اسلامی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے رضاکارانہ خون کے عطیات کے فروغ اور اس عظیم نیک مقصد میں مسلسل ہمارا ساتھ دیا۔ سن 2020 سے 2026 تک ایف جی آر ایف دعوت اسلامی نے 592 بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد کیا اور اس کیمپ کے ذریعے 17,232 خون کے عطیات کراچی، جامشورو، ملتان اور بہاولپور میں جمع کیے گئے۔ آپ کی یہ گراں قدر خدمات تھیلیسیمیا کے بچوں اور دیگر ایسے مریضوں کے لیے امید کی کرن ہے جو باقاعدگی سے خون کی منتقلی کے محتاج ہیں۔ آپ کا ہر عطیہ کسی قیمتی زندگی کو بچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ خون کے عطیات کے لیے آگاہی پھیلانے، لوگوں کو اس میں ایک مقصد کے لیے متحرک کرنے اور مسلسل تعاون کرنے پر ہم ایف جی آر ایف دعوت اسلامی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوا ہے، جس سے خون کے عطیات کی ضرورت بڑھ گئی ہے، مگر خون دینے والوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ ہمیں اب پہلے سے بھی زیادہ آپ کی مدد درکار ہے۔ لاکھوں مریض آپ کے خون کے عطیات کے منتظر ہیں۔ ریجنل بلڈ سینٹر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹورک کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ آخر میں ہمارے ادارے کی طرف سے ہم دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب کے مشکور ہیں، جن کے سبب ہم اس کارواں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خون عطیہ کریں، زندگی بچائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ابھی آپ نے یہ بات بھی سنی کہ مریض زیادہ ہیں اور خون کی جو بوتلیں آنی ہیں اس کی تعداد کم آ رہی ہے، تو جو دعوت اسلامی کے تحت جو یہ اسٹالس لگتے ہیں بلڈ کے تعلق سے، تو اس میں آپ سب سے درخواست ہے کہ جو اسلامی بھائی دنیا بھر میں یا اسپیشلی پاکستان کے مختلف شہروں میں، تو جب آپ کا ایک ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے کہ پھر آپ بلڈ دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ جو ہمارے جو اسٹالس لگتے ہیں، جو کیمپس لگتے ہیں بلڈ کیمپس، اس میں آپ جا کر بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا خون کا عطیہ دے کر اس ان دکھیاروں کی ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہنا چاہیے، وہ جاری ہے بھی الحمدللہ۔ اب یہ ہے کہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے، اللہ پاک ان مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور ان کی اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے، ان کے دکھ درد میں اللہ پاک ان پر رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ
صلی اللہ علی محمد۔ پتہ چل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اور اس حوالے سے سنتے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کی دعا۔
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ فرامین امیر اہل سنت پڑھ لیا سن لے، اسے یہ فرامین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ظاہر و باطن اچھا کر، اور اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
فرامین امیر اہل سنت، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے، ایمان کا چور کہاں آتا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا اور برا ہتھیار، دل کو مردہ کرنے والا ایک کام، ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل، اور بہت کچھ. اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ اربعین عطار قسط 4، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ اربعین عطار قسط 4، دنیا بھر میں اسلامی بھائی 817942، 817942، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 826723، 826723، مجموعی کارکردگی 1644665، 1,644,665.
مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، فضائل سنے، انہی سے ہی تیار کیے جاتے ہیں. اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر آپ کو بتائے جائیں گے اس پر سینڈ کر دیجیے. اگر آپ کو نہیں معلوم تو امیر علیہ سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر بھی مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، آپ وہاں سے بھی ان کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. سوال نمبر 1، اس گناہ کا نام بتائیے جو چیونٹی کی چال سے زیادہ باریکی کے ساتھ نیکی میں داخل ہو کر ثواب ضائع کر دیتا ہے. سوال نمبر 2، کس مبارک پہاڑ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. سوال نمبر 3، بچے کا 2 ماہ تک رونا کس بات کی گواہی ہوتی ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے، آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں.
26 اگست 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، دعوت اسلام کے آغاز کے بعد قریش کے وفد سے رومی بادشاہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں جب دریافت کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی کا تذکرہ بھی کیا، بتائیے وہ کون سی خوبی ہے؟ جواب، امانت داری. سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس نبی علیہ السلام کی صحبت فیض یاب ہوئے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام. سوال نمبر 3، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب، حبشہ سے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد وقاص احمد اتاری بن محمد حنیف، پشاور خیبر پختونخوا پاکستان، ریحان لانڈھی کراچی سندھ پاکستان، علی رضا بن عبد الرؤف چھانگا مانگا پنجاب پاکستان، بنت غلام مجتبہ ناریجو دادو سندھ پاکستان، محمد نعیم الدین اتاری بن حافظ محمد دین جام پور پنجاب پاکستان، محمد عبداللہ اتاری عمان عرب شریف، محمد اظہار اتاری جلال پور پیروالا پنجاب پاکستان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد نعیم الدین اتاری بن حافظ محمد دین جام پور پنجاب پاکستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدیچل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ کرامات صحابہ، آپ اس میں کیا کیا پڑھ سکیں گے، آئیے اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں.
کئی لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی کرامات اور روحانی کمالات سے ناواقف ہیں. اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضی اللہ عنہن کی کرامات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ رضی اللہ عنہم. 350 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامات پیش کی گئی ہیں. اپنے علم و محبت صحابہ میں اضافے کے لیے یہ کتاب 300 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں.
مرحبا 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 مرحبا